السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو کہہ دے کہ یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر، اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو. انی عامل، یقیناً میں بھی عمل کرتا رہوں گا. فسوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لوگے. اب اس آیت سے پہلے یہ مضمون گزرا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستوں نے دھمکی دی کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف باتیں جاری رکھو گے تو یہ بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل فرمائی جس میں دلائل بھی بیان فرمائے. اب دلیل کے بعد کوئی بات مانتا نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو مجبور تو کیا نہیں جا سکتا ہے. ایمان تو دل سے قبول کرنے کا نام ہے، یہ تو زبان سے کہنے کا نام تو ایمان نہیں ہے، دل سے قبول کرنے کا نام ہے، اور ساتھ ساتھ زبان پر پھر آتا ہے، تو یہ تو مجبوراً کسی پر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دلیل بیان کر دی، اس کے بعد تو مزید تو اور کیا کر سکتے، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اے میری قوم، یعنی شفقت کے انداز سے کہ اے میری قوم، میں تمہارا حصہ ہوں. لیکن ساتھ ساتھ ایک قسم کا وارننگ، ایک قسم کی دھمکی، تم عمل کرتے رہو اپنے طریقے پر اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم جو اپنا طریقہ ہے اس پر عمل کرتے رہو، اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا. اور کامیابی کس کو حاصل ہوگی؟ فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے. اب اس آیت میں ایک خاص بات ہے جو مفید ہے، جو مفسرین نے لکھی، وہ یہ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہو کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، اور طریقے کے لیے یہاں لفظ آیا مکانتکم. اب مکانتکم کا مطلب جگہ، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، مطلب تو یہاں کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو. لیکن مکانتم جس کا لفظی معنی ہے جگہ، یہ لفظ کیوں آیا؟ طریقتن یہ بھی عربی لفظ ہے، اعملوا علی طریقتکم، دوسرے الفاظ بھی عربی میں اعملوا علی سبیلکم وغیرہ وغیرہ. تو یہ بتانے کے لیے کہ مکانت جو ہے اس طریقے کو کہتے، جگہ، آدمی جب ایک جگہ میں ہوتا ہے تو وہ موونگ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جگہ اس کی متعین ہوتی ہے. تو طریقہ جس میں جمود ہو، جو بدلتا نہیں، جو ایک ہی رہتا ہے، اس کو آپ مکانت کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے اور یہ 20 سال کی عمر سے لے کر اب 50 کے اوپر گیا اور ایک ہی کام کرتا رہا، تو آپ اس کو، اس کے طریقے کو آپ مکانت کہہ سکتے ہیں، اسے کہ اس کا طریقہ جمود والا ہے، ایک ہی رہا ہے. تو تم اپنے جمود والے طریقوں، اپنے فکس طریقے پر عمل کرتے رہو. اس کا کیا مطلب؟ اور میں بھی عمل کر، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا طریقہ جو ہے، وہ جو تم نے اپنے دماغ میں سیٹ کیا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے اور ایسا رہنا ہے، ایسا ہی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ دلیل کے روشنی میں کہ کیا حق ہے، کیا خیر ہے، وہ کرنا چاہیے، نہیں، سیٹ ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگ وہ یہ ایک تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ حق ان کو پہچانا نہیں اب تک، ایک غیر مسلم کو ایک طرف رکھتے، ہم مسلمانوں کی بات ہی کریں جہاں تک ہمیں سمجھ آئے. ایک تو جس کو کسی چیز کی اہمیت کا علم ہی نہیں، مثلا جس کو مسجد میں، وہ ہم تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے زبان سے نصیحت ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی عالم، کبھی کوئی غیر عالم، کبھی امام، کوئی غیر امام، کبھی کوئی عام آدمی، کبھی کوئی رشتہ دار، تو کچھ نہ کچھ ہمارے کانوں میں یا ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا رہتا ہے. لیکن جو کوئی ایسے ماحول میں نہیں، آپ یورپ میں چلے جاؤ تو ایسے ملکوں میں آپ کو ایسے مسلمان بہت سے ملیں گے جو فی نفسی ہی شریف ہے اور دل کے اچھے ہیں، کسی نہ درجے میں دین کا جذبہ بھی ہوگا، لیکن بہت سے دین کے حصے کا علم ہی نہیں ہے، یا تو علم نہیں ہے یا ذکر کیا ہوگا لیکن اس کی اہمیت نہیں، ان کے دلوں میں بٹھائی نہیں ہے، کوئی ایسا ہے نہیں جو ان کے دلوں میں اہمیت بٹھائے. تو ایک تو وہ جماعت، لیکن ان کو ایک طرف کر دو. دوسری جماعت وہ جن کو یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن کسی وجہ سے اپنے کسی فائدے کے لیے، سستی کی وجہ سے، جو اپنی پرانی عادت ہے اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے، اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو دین کے ہر حصے میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز ہی کو لے لیں مثال کے طور پر، کسی کی عادت بن گئی کہ فجر کے لیے سمر میں اٹھنا نہیں ہے، جیسے کبھی ہو جاتا ہے بعضوں کی عادت ہو گئی فجر کے لیے اٹھنا نہیں، یا بعضوں کی عادت ہوتی کہ باقی سب نمازوں میں مسجد پابندی کے ساتھ آئیں گے جب ہوں گے، لیکن فجر کے لیے مجھے مسجد نہیں آنا ہے. اب ایک تو آدمی وہ ہے جو فجر کے لیے مجھے آنا ہے اور آؤں گا انشاءاللہ، لیکن سست آدمی ہوں، سستی ہو جاتی ہے، کبھی نیت کرتا ہے تاخیر سے اٹھتا ہے. لیکن یہ آدمی ایسا نہیں ہے، اس نے ایک حابت بنا لیا کہ یہ میرا طریقہ ہے، دین کے اس حصے پر عمل کرنا میرا کام نہیں ہے، اس کو شیلف پر رکھ دو. اب یہ تو فجر کی مثال میں نے دی، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے تو ہمیں بھی دین کے ایسے بہت سے حصے نظر آئیں گے. بعض لوگ ہیں کہ زبان پر کنٹرول، الغیبت ان کو زندگی میں رکھنا ہی ہے، تو اس کو شلف پر رکھ دیا. میں اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ ہمارے ایک اچھے مسلی کی بات ہو رہی ہے، ایک اچھے آدمی، ایک مرتبہ میں مسجد سے نکل رہا تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک عادت ہو جاتی ہے، کہ جمود ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے اپنا طریقہ، یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے آدمی کے لیے. کہ تو ہم نکل رہے تھے اور بات چل رہی تھی کہ کسی شخص کا ذکر آیا، اور اس شخص کے بارے میں وہ دوسرے میں ساتھ تھے، اس نے ایک واقعہ شروع کر دیا. اب مجھے اندیشہ ہو کہ واقعہ غیبت کی طرف جانے والا ہے، تو میں نے کہا اچھے انداز میں کہ رہنے دے، واقعہ اس کو برائی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو اس نے کہا کہ تمہیں چالی جاؤ، ہنستے کہ تمہیں چالی جاؤ، وہ تین یا چار آدمی تھے، آپ چلے جائیے، ہم اپنا دلچسپ واقعہ پورا کر کے رہیں گے. اب ہنسی آئے گی، لیکن حقیقت یہ کہ ہم دل میں بیٹھ جاتا کہ نہیں، یہ مجھے چھوڑنا نہیں، حالانکہ غیبت تو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ. بہت سی مثال آپ کو دیں, بعضوں کو جھوٹ کے ساتھ ہے سمجھ, بعضوں کو پردے کے ساتھ ہے سمجھ, سب کچھ دین میں ترقی ہو رہی ہے لیکن یہ پردہ جو اس کو شرم پر رکھ دو. تو یہ جو ہے غلطی پر ہونے والوں کا طریقہ ہے, اس لیے کفار مکہ کہا کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو, اپنے جمود والے طریقے بدلنا نہیں ہے, حق نظر آئے تو بھی بدلنا نہیں ہے, علم کہا ہے تو بھی بدلنا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی مسئلہ یا کوئی چیز غلط سمجھ لیا, غلط سمجھ لیا تو یا کوئی دین کا کوئی حصہ غلط سمجھ لیا تو اس پر عمل کر رہے ہیں, تو چلو وہ تو غلطی ہو گئی, لیکن پھر ہمیں کوئی بتا کوئی کسی نے بتایا تو پھر اس کے بعد وہ ایک قسم کا ضد ہوتا ہے, ہم کچھ کہتے نہیں تو اسی کو کرتے رہو. تو خیر یہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے جمود والے طریقے, اپنے ضد والے طریقے پر عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کرتا رہوں گا, میرے طریقے میں ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا میرا طریقہ تو وہ ہے جو اللہ حکم کرے وہ کرتا ہوں, چاہے اللہ تعالیٰ کبھی ایک چیز کا حکم کرے اور کبھی دوسرے وقت پر بالکل الٹی چیز کا حکم ہوئے تو بھی میں عمل کرتا ہوں. اور ہمارے دین میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم کرے کبھی دوسری. بھائی رمضان مبارک ہی کو لے لو, رمضان مبارک آ رہا ہے, 30 دن کے لیے روزے کا حکم ہے اور بڑا گناہ ہے اگر آپ چھوڑ دیں. 30 دن کے بعد عید کی شکل میں ایک ایسا دن آتا ہے جس میں حکم یہ کہ روزہ مت رکھو, روزہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا, روزہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا. کیا مطلب مومن کا طریقہ جمود والا نہیں کہ جو میرے دماغ میں سیٹ ہے وہ کرنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ جس طرف لے جائے جس چیز کا حکم کر دے وہ میرے عقل کے خلاف ہو, میرے عادت کے خلاف ہو, میری حابت جو ہے جس کے ساتھ میک اپ تو کوئی حرج نہیں, میں کرتا رہوں گا. عموماً دین کا حکم یہ ہے کہ صاف رہو, بہت اہمیت ہے اس کی, اتنی اہمیت کہ دن میں 5 مرتبہ تو وضو یہ کم از کم جتنی ضرورت ہے اس کا حکم ہے, اور ساتھ ساتھ دوسرے بھی بہت سے صفائی کے احکام ہیں. لیکن آدمی سب سے ایک اعتبار سے سب سے بڑی عبادت حج کے لیے چلا جاتا ہے, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک مدت تک اللہ کے گھر کے پاس جانے والے اس کے باوجود اب تھوڑی دیر کے لیے محل کچل میں رہو. اور مان لیتے, یہ دین کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ آدمی خود اپنا طریقہ سیٹ نہ کرے, جو طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کرے, جس کا حکم کرے اس کے مطابق کرے, اس کا پریفرنس کیا ہے, میری عادت کیا ہے, اس کو ایک طرف کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم اپنے جمود والے سیٹ ان سٹون طریقے پر عمل کرتے ہو, میرا تو یہ میں بھی عمل کرتا ہوں, لیکن میرا طریقہ کہ میں عمل کرتا ہوں جس کسی چیز کا اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہو وہ عمل کرتا ہوں. فسوف تعلم, ان قریب تم جان لو گے, من یاتیہ عذاب یخزی, جس کے پاس عذاب آئے گا, جس پر عذاب آئے گا, یخزی وہ اس کو رسوا کر دے گا, اس کو ذلیل کر دے گا, وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور اس پر ایک دائمی عذاب اترنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے رب ہے, رب بہت سے جگہوں میں قرآن میں بکثرت یہ لفظ آتا ہے, شاید لفظ اللہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ رب سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. تو رب جو ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں پروردگار, اس کا اگر ہم لفظ کو سمجھیں تو اس کا مطلب یہ کہ تربیت کرنے والا, اور تربیت کرنے والا کا مطلب یہ کہ کسی شخص کو, کسی ذات کو اس کے کمال تک, کمپلیشن اور پرفیکشن تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کے مطابق اس کو چلاتا ہے. تو اللہ کی مثال ایک طرف کر دو, مثال کے طور پر ایک انسان ہے, ایک بچہ ہے, اب صحت کے اعتبار سے اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے اگر ماں باپ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مہیا کریں گے, اچھے کھانے کی ضرورت ہے وہ مہیا کریں گے, سردی کم والا ملک ہے تو اچھے سردی سے بچانے والے کپڑے کی ضرورت ہے وہ مہیا کریں گے. ساتھ ساتھ ورزش اور ایکسرسائز بھی صحت کے لیے بہت اہم ہے, تو بچے میں اس کی عادت ڈالتے ہیں. شکر وغیرہ کو حد میں رکھنے کی بہت اہم ہے تو اس کو بھی عادت ڈالتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ ماں باپ اس کی تربیت کر رہے ہیں, اس کو کمال تک, اس کو صحت کے اعتبار سے پرفیکشن اور کمپلیشن تک پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے تربیت کرنے والے ہیں, اور روحانی تربیت کرنے والے, روحانی اعتبار سے ہمیں کمال تک پہنچاتے ہیں. آدمی اگر شریعت پر ہر حال میں عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ روحانی اعتبار سے کمال تک پہنچ جاتا ہے. اس کا دل پورا صاف ہو جاتا ہے, جو سب اچھی اچھی صفتیں وہ جمع ہو جاتی ہیں, اور جو سب بری صفتیں وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرواتے تو کبھی ویسا, اس لیے کہ جس طرح اگر کسی کی صحت کے اعتبار سے کسی کو آپ کو کمال تک پہنچانا ہے تو ورزش بھی ضروری ہے, ریسٹ بھی ضروری ہے, آرام بھی ضروری ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس کی حالت کو دیکھ کر ایک ہفتے تک بالکل ورزش بند کر آرام کر لو. عموماً آپ کہا جائے گا کہ بیلنس ڈائٹ کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ. کبھی کوئی خاص حالت, کوئی خاص بیماری کی وجہ سے, یا کوئی خاص بدن میں کوئی کمی ہے, ڈیفیشنسی, اس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ نہیں, اس کھانے کو رہنے دو, اس کھانے کو بڑھا دو. کسی کو آپ کو کسی بھی فیلڈ میں کمال تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے جمود اور ایک ہی چیز یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو وقت کی ضرورت کے حساب سے اس کو الگ الگ طریقے پر چلانا پڑے گا. امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. دوسری مثال دے دو, اچھا ڈرائیونگ انسٹرکٹر, اس کو اپنے شاگرد کو کمال تک اسے پہنچانا ہے تو ڈرائیونگ کے الگ الگ حصے کا مشق کرواتا رہے گا. صرف ایسا نہیں کہ تیس مائل این آور کے روز پر چلاتے رہو, نہیں, یہ بھی ایک حصہ ہے, لیکن اس کو کبھی اس کی تربیت کے لیے جہاں 50 مائل اناؤ ہے وہاں چلا لے جاؤ. کبھی موٹر وے پر, خیر موٹر وے پر تو ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن اس سے کبھی 60 مائل وہاں لے جائے گا. اس لیے کہ جس وقت تربیت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ایسا بھی نہیں کہ کبھی صرف ہمیشہ جو کوائٹ روڈ ہے وہاں نہیں, کبھی بزی روڈ پر بھی لے جانا پڑے گا. ہاں, صحیح وقت پر, صحیح مقدار میں ہر چیز کی ضرورت پڑے گی. یہ تربیت کا بہت اہم حصہ ہے. اور آدمی جب اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے, مثلا ہمیشہ پیار آپ نہیں کر سکتے, کبھی سختی کرنی پڑے گی, لیکن ہمیشہ سختی بھی نہیں چلے گی, کبھی بلکہ زیادہ طور پر پیار کرنا پڑے گا. ہمیشہ آپ ان کی ہر خواہش پورا نہیں کرنا چاہیے, ان کو حدود سکھانے کے لیے کہ یہ دنیا ہے میں, اور دنیا میں آپ ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے. اگرچہ آپ بہت مالدار ہیں, ایک آدمی بہت مالدار ہے, پھر بھی اسے اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے. ان کی تربیت کی خاطر, ان کو سمجھانے کے لیے اور دن میں بٹھانے کے لیے کہ یہ ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. کبھی کوئی دقت ہو گئی, مثال کے طور پر جس چارپائی وہ سو رہا ہے, میٹرس تھوڑا خراب ہو گیا, اب بہت مالدار ہے, فوراً عہدے کر کے فوراً وہ دوسرا دن آ جائے گا, لیکن اتنا خراب تو نہیں کہ بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ جتنا کمفرٹیبل تھا پہلے اتنا, تو اب اس کو تھوڑی دیر اور چلاؤ, اور چلاؤ. اس کو ظلم نہیں ہے, یہ ٹریننگ ہے. دنیا میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تھوڑی بہت, جو برداشت میں ہے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تربیت کا بہت اہم حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ, اگر آپ آدمی ہر حال میں شریعت پر عمل کرتا ہے, چاہے اس طرف لے جائے اس طرف, تو اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے تیزی کے ساتھ تربیت ہو جائے گی, اور دل پورا اچھے صفات سے بھرا ہوا ہوگا, اور برے صفات نکل جائیں گے. تو ایسے شخص پھر جنت کا مستحق نہیں ہوگا, تو اور کیا ہوگا. اور جو شخص جمود والا ہے, اپنے طریقے پر وہ جمع رہتا ہے, یاتیہ عذاب یحل علیہ عذاب مقیم, دنیا میں عذاب آئے گا لیکن آخرت میں دائمی عذاب آئے گا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہی واز اسٹک ان ہز ویز ان دس ورلڈ, تو اس کو جہنم, اس کو آخرت میں بھی ایک ہی جگہ پر رکھ دیا جائے گا جہنم میں. تو خیر, من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم, تو یہ ان کو دھمکی دی گئی. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے, یہ بھی دھمکی ہی کا ایک قصہ, لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بہت فکر والے تھے, آپ کی فطرت میں ہے. ایک صحابی نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان, ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کچھ فکر میں ہے. یہی فکر تھی کہ فلاں شخص بات نہیں مان رہے, فلاں جوان بات نہیں مان رہے, وہ جہنم میں جائیں گے. تو آپ کی تسلی کے لیے کہ ہر شخص آپ کی بات ماننے والا نہیں ہوگا, کوئی بات نہ مانے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, یقیناً ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. کتاب تو حق, پورے حق سے بھری ہوئی ہے ہر اعتبار سے, اس کی الفاظ کے اعتبار سے, اس کے معجزے ہونے کے اعتبار سے. تو کتاب تو کافی ہے کسی کو بات ماننی ہو تو. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فل, ہاں وہ شخص جو جمود والا ہے کہ مجھے اپنا طریقہ نہیں بدلنا, وہ تو دوسرے. فمن اهتدى فلنفسه, تو جو ہدایت پالے, جو ہدایت پر آ جائے, فلنفسه, وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو راستے سے ہٹ جائے, گمراہی اختیار کرے, فانما يضل عليها, تو وہ صرف گمراہی اختیار کر کے اپنا نقصان کرے گا. تمہارا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ ایسا بھی نہیں کہ اسلام کو نقصان ہونے والا ہے. اسلام کو اس لیے مزید افراد کی ضرورت نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ اسلام کو اور مسلمانوں کو چلائیں گے. وما انت علیہم بوکیل, اور یقیناً آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں, آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کو ان کو کروانا پڑے گا, اگر وہ کریں گے نہیں تو آپ کو پکڑا جائے گا. نہیں, تمہارا کام ہے پہنچانا پیغام کو اچھے انداز میں جس طرح ہم سکھا رہے ہیں, باقی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے, ہمارے لیے بھی تسلی ہے. جو لوگ ہر دور میں دوسروں تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی ریزلٹس ہوتے ہیں کبھی نہیں, ان کے لیے بھی تسلی ہے, اور ہر مسلمان کے لیے تسلی ہے اس اعتبار سے کہ ہر دور میں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور کبھی اب ظاہر ہے کہ اس کے رد میں اس کو ہٹانے کے لیے کوشش اپنے حد تک کرنی چاہیے, شریعت کے دائرے میں رہ کر وغیرہ, لیکن کبھی کوشش کارآمد ہوتی ہے اور کبھی کوشش کارآمد نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے دوسرے کے اعمال کے ہم ذمہ دار ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے. ہمارا کام اپنی حد تک کوشش کرنا ہے, جو ہماری ذمہ دار ہے وہ کرنی ہے, اور ان کو اور جو لوگ عمل نہیں کر رہے ان کے لیے دھمکی ہے, ان کے دھمکی کی خود کا نقصان اٹھا رہے. یہ جو اپنی عادت یا اپنا ضد بنا لیا اس میں خود کا نقصان ہی ہوگا. تو خیر, اللہ تعالی ہم سب کو, یہ تین مختصر آیتیں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں میں جو پیغام ہے, جو پیغامات ہیں, جو سب اسباق ہے, ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے کہ ہر شکل میں, ہر حالت میں اللہ تعالی جس طرف ہمیں لے جائے, جس چیز کا حکم کرے, اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.